لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتفكرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، یہی آئے کریمہ پچھلے جمعہ المبارک کو چل رہی تھی کہ اللہ کریم کا بہت ہی بڑا یہ احسان ہے اور اس کی بے پناہ رحمت ہے کہ لنت لہم، آپ بہت ہی نرم دل اور سراپا کرم ہیں، رحمت مجسم ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے، پھر آپ کے پاس کوئی نہ رہتا، لوگ سختی برداشت نہ کر پاتے. یہ بڑی عجیب رحمت الہی ہے کہ اپنے کرم کو اپنی رحمتوں کو سمیٹ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین مبعوث فرمائے، اور اتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا اپنی رحمت کا، اپنی عطا کا، اپنی بخشش کا، جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. انبیاء ما سبق بھی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات اور رحمت پاتے ہیں، اور ازل کو جب ارواح سے عہد لیا گیا تو تمام انبیاء سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عہد لیا گیا اور آپ کی نبوت کا عہد لیا گیا، جس کی تکمیل شب معراج ہوئی کہ تمام انبیاء بیت المقدس میں تشریف لائے اور حضور کی ابتدا میں دوگانہ ادا فرمایا. گویا پہلی امتوں میں بھی جو لوگ صاحب حال ہوئے ہیں، جو لوگ صاحب دل ہوئے ہیں، جو لوگ صاحب بصیرت ہوئے ہیں، ان کو اپنے انبیاء کے توسط اور ان کے وسیلے سے برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی رہی، اور یہ امت مرحومہ وہ خوش نصیب امت ہے جو بغیر کسی واسطے کے براہ راست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے. محبت کا ایک بڑا عجیب اصول ہے امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں محبت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ایک جذبہ لطیف ہے جسے محبوب کا کرم بڑھا نہیں سکتا اور اس کی سختی گھٹا نہیں سکتی. محبت کرنے والا بہر حال محبوب کا مطیع و فرما بردار اور طلبگار اس کی رضا کا رہتا ہے، لیکن یہ تجزیہ وہاں کام آتا ہے جہاں محبت برابر کی ہو. یعنی اگر ہم انسان کسی اپنے جیسے انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہاں تو یہ تجزیہ درست نظر آتا ہے، لیکن ایک ایسی ہستی جیسے اللہ جل شانہ کی ہستی ہے جو نہ خیال میں آتا ہے، نہ قیاس میں آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، اب اس سے کوئی محبت کرے تو کیوں کر دیں, کس طرح سے کرے؟ محبت کرتا ہے کوئی کسی کی, کسی ادا پہ قربان ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے, آواز سے پیار ہو جاتا ہے, شکل سے پیار ہو جاتا ہے, عادات و خصائص سے پیار ہو جاتا ہے. شعرا نے قد و قامت کی تعریف کی ہے, لیکن جو ہستی ادراک سے بالا تر ہے, جس میں نہ آپ کوئی قد و خال دریافت کر سکتے ہیں نہ قد و قامت کی بات کر سکتے ہیں, وہاں محبت کیسے ہوگی؟ تو اس کا اصول قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یحبہم و یحبونہ, جن بندوں کے دل میں اللہ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے اور جو کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات کے کمالات کو دیکھ کر, اس کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں, جو اس پیغام کو پا کر جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دیا ہے فدا ہو جاتے ہیں, اور ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے عنابت کی, رجوع الی اللہ کی, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. بندے کی طرف سے محض عنابت ہوتی ہے, رجوع ہوتا ہے کہ یہ ہستی ایسی ہے کہ اس کی بات ماننی چاہیے, اس کو پانا چاہیے, لیکن اس کی بارگاہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے. اس کی محبت اتنی قوی, اتنی طاقتور, اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ از خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. انسان کی محبت جواب ہوتا ہے اللہ کی محبت کا. جب وہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے, جس کا یہ جب ہم عنابت پہ اور اس پہ جاتے ہیں تو پھر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ اس میں عنابت ہے نہیں ہے, خود کو کیسے پتا چلے کہ مجھ میں عنابت ہے یا نہیں ہے, اللہ کریم مجھ سے محبت فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسان فرما دیا, اللہ کریم نے اسے آسان فرما دیا, قرآن حکیم میں بتا دیا کہ لوگوں کو بتا دو محبت پانے کا طریقہ. اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو, فتبعونی, میرا اتباع, میری اطاعت اختیار کرو. جب تم میری اطاعت کرو گے, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہاری خطائیں بھی معاف فرما دے گا. تم سے ہزاروں کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہزاروں غلطیاں ہوئی ہیں, نافرمانیاں ہوئی ہیں, وہ سب یکسر معاف فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میری اطاعت پہ کاربند کر لو. اب جو محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں, جو رحمت الہی کا نام پاتی ہے قرآن میں, فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, عالمین میں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات جو ہے جہاں ہے شامل ہے. تو یہ رحمت مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس ہستی کے پاس اللہ کی محبتوں کا خزانہ ہے, اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے, اللہ کی برکتوں کا خزانہ ہے, وہ اس خزانے کو بانٹنے میں اس پر ایک مزید رحمت ہے اللہ کی, کہ اللہ کی رحمت سے لن تلہم, آپ بہت ہی نرم دل ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے. یعنی یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں وہ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کناد کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. جو گھر سے اپنا دامن تنگ لاتے ہیں ان کا دامن بھی وسیع کر دیا جاتا ہے کہ دامن اس بڑھا دو اس کا کہ یہ اور سمیٹ سکے. اور خدا نہ خواستہ جس طرح مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا اور زبردستی لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا، فرمایا بلو کن تفزن غلیظ القلب، اگر آپ سخت گیر یا سخت مزاج ہوتے تو سختی کا جواب کبھی محبت سے نہیں ملتا، جہاں بھی کوئی سختی کرے گا جواب میں نفرت پائے گا، جہاں بھی شدت ہوگی جواب میں محبت نہیں آئے گی جواب میں نفرت آئے گی، یہی دلیل کافی ہے کہ جسے محبت پیغمبر نصیب ہوئی اس کے لیے دنیا تو دنیا، دنیا و آخرت کے کوئی معنی نہ رہے بجز اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اس کا کوئی ذرہ بھی نصیب ہو گیا جس نے اسے چکھا لذت میں بخدا نشناسی تا نچشی، کہ اس نشے کی لذت تو آپ جب تک چکھیں گے نہیں آپ سمجھ نہیں سکتے، یعنی جب تک محبت ہوگی نہیں تو آپ کیسے سمجھیں گے، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بندے کا اپنا اختیار سلب کر دیتی ہے، اپنے فیصلے سلب کر دیتی ہے، اپنی تجویزیں ختم کر دیتی ہے، پھر صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے محبوب کی خوشنودی، اس کی رضامندی، اور جب محبوب ایسا ہو کہ جس کی کمال رحم دلی کے اور نرم دلی کے کمال کے دعوے اللہ کریم فرما رہے ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آپ بہت ہی نرم مزاج، نرم دل، بہت ہی محبت کرنے والی ہستی ہیں، کوئی ذرا سا آپ کی طرف جھکے تو آپ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور کر دیں۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ میں سے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن ان کا باپ اور ان کا بھائی بدر میں مارے گئے تھے مکے والوں کی طرف سے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں وہ بڑا قلق تھا، اور یوم حنین جب مکہ سے حضور نے حنین کو کوچ فرمایا تو کچھ لوگ تو مکہ مکرمہ کے جو نو مسلم تھے وہ بحثیت مجاہد ساتھ شامل ہو گئے، کچھ مکے کے لوگ جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑے، چونکہ سارا 10 میل کا فاصلہ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں جب گھر سے نکلا تو میرے دل میں میرے باپ اور میرے بھائی کا دکھ تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جنگ میں تو گمسان پڑ جاتا ہے اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا، تو میں اس وقت معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے اپنے دل کی آگ بجھا لوں گا، یہ لے کر دل میں نکلا۔ اور واقعی حنین میں جب طوفان مچا اور فوجیں ٹکرائیں ایک دوسرے سے تو گرد اڑی، اور بالکل مورخین لکھتے ہیں اس سیرت میں لکھتے ہیں کہ رات نظر آتی تھی اس طرح گرد اڑی اور اس طرح ہنگامہ مچا اور اس طرح طوفان تھا کہ دن کو بھی رات کا سما نظر آتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دائیں سے گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دائیں طرف موجود تھے، پھر میں بائیں سے گیا، مجھے یاد نہیں کون سا نام انہوں نے لیا، پھر کوئی جانصار بائیں طرف موجود تھے، میں پیچھے سے بڑا، میں پیچھے تھا، حضور سامنے ملاحظہ فرما رہے تھے لیکن میرا نام لے کر مجھے پکارا اور کہا صاحبہ سامنے سے آؤ، میں ڈھک سے رہ گیا اور میں شرمندہ شرمندہ حضور کے سامنے فرمایا قریب آؤ۔ جب میں اور قریب گیا تو آپ نے میرے قلب پر انگلی مبارک رکھی اور دعا کی اللہ اس کے دل کو بدل دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لمحے میں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا و مافیہا کو ان قدموں پہ نچھاور کیا جا سکے، میرے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ رہا، مجھے سب کچھ بھول گیا اور حضور نے فرمایا دیکھ کیا رہے ہو, جاؤ کافروں پر ٹوٹ پڑو. فرماتے ہیں میں پلٹ کر کافروں پر ٹوٹ پڑا اور بڑی دل کی بھڑاس نکالی, بڑا لڑا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو محبت لے کر جائے گا وہ کیا پائے گا, کہ اگر کوئی دشمنی لے کر قریب جاتا ہے تو وہ محبت لے کے پلٹتا ہے, وہ عشق لے کے پلٹتا ہے. مشہور واقعہ, حضور آرام فرما رہے تھے, کسی جگہ لشکر کا قیام تھا, آپ مجاہدین سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے اور اپنی تلوار مبارک درخت سے لٹکا دی. تو کوئی کافر جو اسی طرح کا طاق میں تھا, کوئی مشرق, اس نے حضور کی تلوار اتار لی اور پھر آپ کو آواز دی کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, آگ کا لشکر بھی یہاں نہیں ہے اور آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ. تو حضور کے اللہ فرمانے سے اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی. حضور نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. تو پریشان ہو گیا حضور, ہم پریشان کیوں ہوتے, اللہ صرف میرا تو نہیں ہے, وہ تمہارا بھی ہے, تم بھی کہہ دو اللہ. اور اسے نور ایمان نصیب ہو گیا, اس ایک ادا پہ قربان ہو کے اس نے کلمہ شہادت پڑھ لی. اس نے کہا ایسا قریب تو کہیں نہیں دیکھا, کہ میں تو قتل کے ارادے سے آیا تھا اور مجھ سے تلوار گر پڑی اور انہوں نے اٹھا لی, چاہیے تھا میرا سر قلم کر دیتے, لیکن یہ مجھے جہنم میں پھینکنے کی بجائے عشق الہی کے راستے پہ لگا رہے ہیں. ایسا کریم تو کوئی نہیں دے. اب اگر کوئی شخص اس کے نبوی سے بے بہرا رہتا ہے, اور یاد رکھیں کوئی اس کا پیمانہ کیا ہے, ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے مجھے محبت ہے محمد رسول اللہ, ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے, اور واقعی مسلمانوں نے بے پناہ محبت کی ہے, بے پناہ محبت کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے رہیں گے, لیکن پھر بھی کوئی پیمانہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے. معیار وہی ہے فتبعونی, جو آپ کا اتباع نہیں کرتا دعوے محبت کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. محبت محبوب کی نافرمانی کی فرصت نہیں دیتی, محبت تو یہ سوچنے بھی نہیں دیتی کہ محبوب کی خلاف پسند کوئی کام کیا جائے. کام کرنا تو دور کی بات ہے, محبت تو یہ سوچنے بھی نہیں دیتی. اور کبھی بتقاضائے بشریت غلطی سے کوئی خطا ہو جائے تو راتیں روتے بیت جاتی ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی مجھے معاف کیا جائے. احساس ندامت گھیر لیتا ہے بندے کو, اور وہی ندامت باعث مغفرت بن جاتی ہے. اور بعض لوگوں کی وہ جو خطائیں تقاضائے بشریت ہو جاتی ہیں اور پھر انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے تو وہ خطائیں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں, کہ بدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ لوگ جنہیں درد ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اور خلوص سے دل سے توبہ کرتے ہیں, اور جن کے دل پہ چوٹ لگتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں ان کی خطائیں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں, صرف معاف نہیں کرتا بلکہ خطا کی جگہ نیکی عطا کر دیتا. اور یہ سارا دین ہے کیا؟ کیوں ہم نمازیں پڑھتے ہیں, کیوں ہم سجدے کرتے ہیں, کیوں ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, کیوں ہم حج کرتے ہیں, کیوں ہم روزے رکھتے ہیں, یہ ساری محنت کیوں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں؟ یہ ساری محنت اس لیے ہے کہ دل کو صاف کیا جائے, دل کو جلا بخشی جائے, دل سے خیالات فاسدہ کو نکال کر اللہ کا نام اس پہ نقش کیا جائے, کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ محمد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا سکے. محبت کو پائے گا تو اطاعت شعار بن جائے گا, محبت کو پائے گا تو اتباع کا اسیر ہو جائے گا, اور اس طرف تو اللہ کریم نے ضمانت دے دی کہ حضور کے قلب اطہر میں نہ سختی ہے نہ کسی کے خلاف کوئی اناد ہے نہ دشمنی ہے، بلکہ نہایت ہی نرم دل ہے حضور، اور کوئی ذرا برابر جھکتا ہے تو اس کا اگر اجر تھوڑا بھی بنتا ہو تو جب وہ عطا فرماتے ہیں تو بندہ مانگنے کے قابل نہیں رہ جاتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مزید کیا مانگ سکتا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمارا مزاج ہے انسانی مزاج ہے، انسان دن بھر پوری دنیا کا تجزیہ کرتا رہتا ہے. ایک عام آدمی گاؤں سے اٹھتا ہے، ایک عام سے چھپری میں ہوٹل بنا ہوتا ہے، اس میں چائے بک رہی ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہے تو ایک پیالی چائے کے پیتا ہے اور تبصرہ کر رہا ہوتا ہے عالمی طاقتوں اور ان کے کردار پر. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری حیثیت کیا ہے، میری رسائی کہاں تک ہے، میری بات کا اثر کہاں تک ہے، وہاں تک بات کو لے جاتا ہے. پھر نیچے آتے آتے اپنے ہم اثروں ہم عید لوگوں تک، نامور لوگوں تک آ جاتا ہے. پھر نیچے آتے آتے اپنے رشتہ داروں بھائیوں برادری تک آ جاتا ہے، اور کوئی فرد بشر کم ہی اس کی تنقید سے بچ پاتا. لیکن کوئی یہ تکلف نہیں کرتا کہ ایک لمحے کے لیے دنیا کو بھول جائے کہ ان کا حساب ہم نے نہیں دینا. کبھی اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بات کرے کہ میں صبح سے شام تک کیا کرتا رہا، کتنی اطاعت کی اور کس حد تک نافرمانی کی. جو جملے صبح سے شام تک میری زبان سے نکلے، اگر ان کو بارگاہ رسالت میں دہرایا جائے تو کیا اثر رخ انور پہ مرتب ہوگا، یا رخ انور کھل اٹھے گا خوشی سے، یا رخ انور پہ بیزاری کے یا ناراضگی کے آثار پیدا. کبھی اپنا تجزیہ ہم کریں نا، جو کام میں نے دن بھر کیے اگر یہ کام بارگاہ رسالت پناہی میں پیش کیے جائیں تو کیا حضور قبول فرمائیں گے. یقیناً جہاں اطاعت کا جذبہ ہوگا، اتباع کے لیے محنت کی ہوگی، وہ کام اس بارگاہ کے لائق تو نہیں ہو سکتے. ہمارے عہد کے کام ہماری حیثیت کے مطابق ہوں گے، لیکن ان کا کرم اسے پذیرائی بخشے گا. لیکن جہاں جہاں نافرمانی ہوگی، وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوگا. عزیز علیہ ما عنتم، یہ تو ساری انسانیت کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ اے لوگو، غلطیاں تم کرتے ہو، اپنے اوپر ظلم تم کرتے ہو، کفر و شرک اور برائی تم کرتے ہو، جس کے نتیجے میں تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، لیکن وہ میرے نبی پہ گراں گزرتی ہے. حضور کو دکھ ہوتا ہے ان کا بھی جو کفر و شرک میں مبتلا ہے، ظلم و جور میں مبتلا ہے، کہ میری بعثت کے بعد آخر یہ بد نصیب کیوں جہنم میں جائے. اگر سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کہیں اندھیرا ہی ہے تو پھر روشنی کب ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اگر ظلمت ہی ہے، تاریکی ہی ہے، تو روشنی کی امید. اور فرمایا اس بات کا دکھ محسوس کرتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بات مسلمان کی، مومن کی آتی ہے تو فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ تو آپ درگزر کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے. ایک ہستی جو بارگاہ رسالت میں خطائیں ہم کرتے ہیں اور بخشش وہ مانگتے ہیں، اب اگر ان کی محبت کا بھی ہم حق ادا نہ کر سکیں، ادا نہ کر سکیں تو بہت بڑی سی بات ہے. اس کے لیے کوشش بھی نہ کر سکے تو کیا فائدہ. ہم نے بہت سی چیزیں ثواب کے نام پر مقرر کر لی ہیں, جمعۃ المبارک ویسے بھی ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے, رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے, اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ ہو اور پھر جمعۃ الوداع ہو. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یہ نام مناسب ہے یا نہیں, مراد تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ رمضان وداع ہو رہا ہے, رمضان جا رہا ہے, لیکن اس کا حق یا اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ یہ نتیجے کا دن ہے. جمعۃ الوداع رمضان کی رخصتی کا دن نہیں ہے, یہ اس نتیجے کا دن ہے کہ اس مبارک مہینے میں جس میں ہر عمل کی فضیلت لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے, ہر سجدے پہ لاکھوں سجدوں کا ثواب ملتا ہے, ہر نماز پہ کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے, ہر نیکی کئی گنا اجر پاتی ہے, اور جس میں بخشش مانگنے والوں کو عام بخشا جاتا ہے, بخشش عام ہوتی ہے, بارگاہ الوہیت سے پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی خطائیں معاف کر دی جائے, جس کا پہلا عشرہ ہے ہی رحمت کا, دوسرا بخشش کا, اور تیسرا جہنم سے آزادی کی سندیں دینے کا, اتقم من النار, دوزخ سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں, اور پھر اس آخری عشرے میں مبارک دن جمعہ کا آ جاتا ہے جو اپنی فضیلت کے اعتبار سے دنوں کا سردار ہے. کچھ اس کے ساتھ غیر ضروری فضیلتیں بھی وابستہ کر دی گئی ہیں, جیسے جمعۃ الوداع کو 5 نمازیں قضا کرو تو ساری عمر کی قضا ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ 5 قضا کریں گے تو ایک دن کی قضا شدہ نمازیں ہی ادا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ان پہ 5 پہ اللہ 5 لاکھ کا ثواب دے دے تو ثواب 5 لاکھ کا ہوگا, ادا ایک ہی دن کی ہوں گی. جتنی قضا ہوئی ہیں ان میں سے ایک دن کی اگر آپ 5 نمازیں قضا کریں گے تو گزشتہ زندگی میں سے کسی ایک دن کی 5 جو قضا ہوئی تھیں ادا ہو جائیں گی, ساری عمر کی نہیں ہوں گی. جو تصور بنا دیا گیا یہ درست نہیں. ہاں ان کا ثواب شاید ساری زندگی کی نمازوں سے بڑا ہو, یہ الگ بات. ثواب کا ملنا اجر کا ملنا الگ بات ہے, اور فرائض کی ادائیگی جو ذمہ داری ہے یہ ایک الگ بات. علماء حق نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا تجزیہ کر کے اندازہ کر لے کہ سال یا 2 سال یا 5 سال یا 10 سال کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں, تو کم از کم ہر روز ہر نماز کے ساتھ ایک قضا بھی ادا کر لیا کرے تو ایک نماز روزانہ ایک دن کی نمازیں لوٹائی جائیں گی. تو 5 سال یا 10 سال جتنا عرصہ چھوٹی نہیں ہے اتنا عرصہ پڑتا رہے, درمیان میں موت آ گئی تو وہ غفور الرحیم ہے, بندے کے ذمہ تو اس راستے پہ چلنا ہے, بخشش تو اس کی ہے, عطا تو اس کی, لیکن اگر فرصت ملے تو وہ پوری کرے. تو یہ قضا عمری کا یہ جو ایک تصور ہے کہ عمر بھر کی قضا, یہ درست نہیں ہے. ہاں اجر شاید عمر بھر کی نمازوں سے جمعۃ الوداع کا ایک سجدہ زیادہ لے جاتا ہو, لیکن یہ نتیجے کا دن ہے, اور یہ نتیجہ ہمیں کون دے گا؟ کوئی باہر سے لکھ کر سند دے گا؟ کوئی ممتحن ہوگا؟ کوئی ایگزامینر ہوگا؟ نہیں, ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے رمضان پایا. اس میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا, اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی, جو اتنی شدید ہوگی کہ وہ ہمارے اعضاء و جوارح سے لے کر خیالات و نظریات تک کی اصلاح کر دے, کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دے گی اور فرق کر دے گی حق اور باطل میں, اور آئندہ کے لیے ہم ایک مختلف انسان ہوں گے. ہماری سوچ بدل جائے گی, مختلف ہو جائے گی, کردار بدل جائے گا, اور ہم خود محسوس کریں گے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ اور ہر جائز و ناجائز وسیلے سے دولت جمع کرنے کی خوبو نکل گئی ہے، اب رزق حلال کی تمنا رہ گئی ہے کہ رزق حلال کا حصول تو عبادت ہے اور فرض عین ہے، اس کام پہ دل کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے، سمجھنے کو جی چاہتا ہے، پھر دل کرتا ہے یار اس آیت کا کوئی بندہ تو کوئی مجھے چند آیات کا ترجمہ ہی بتا دو، میرے رب نے کیا فرمایا ہے. اللہ کی یہ کتاب ایک ایک بندے کی طرف ہے، ایک ایک بندے کو. اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، آپ بعثت سے قیامت تک ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، اور جتنے دروازے بارگاہ الوہیت تھے اپنے اپنے وقت پہ کھلے سب بند ہو گئے، اب ایک ہی دروازہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ جو بارگاہ الوہیت میں باریاب ہونے کے لیے ہمیشہ وا رہے. تو بندہ اپنا یہ تجزیہ کرے. رمضان المبارک کو تو آنا تھا، رمضان المبارک آیا، رمضان المبارک کو جانا تھا، رمضان المبارک چلا جائے گا. لیکن یہ ایک مہینہ عجیب تھا کہ اللہ کریم نے سارے شیاطین قید کر دیے، کوئی شیطان وسوسہ ڈالنے والا باہر نہ رہا، وسو سے ڈالنے سے روک دیے گئے، قید ہو گئے. سب سے بڑی سہولت تو یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد انسان کے ہر چھوٹے عمل کو بہت بڑے اجر سے نوازا گیا اور بخششوں کے خزانے لٹائے. ایک عامیانہ سا سوال جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر شیطان قید ہو گئے تو پھر یہ برائیاں کون کر رہا ہے؟ ڈاکے بھی روز ہوتے ہیں، دہشت گردی بھی روز ہوتی ہے، قتل عام بھی روز ہوتا ہے. تو یاد رکھو، ابلیس، اس کی اولاد اور وہ جن جو اس کا اتباع کر کے شیطان ہو گئے وہ قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو انسان ابلیس کا روپ دھار لیتے ہیں یا اس کی غلامی کرتے کرتے شیطان بن جاتے ہیں وہ قید نہیں کیے جاتے. اب یہ رمضان المبارک میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں یہ وہ شیطان کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے ہیں. شیاطین الجن والانس، شیطان جنوں میں بھی ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کی غلامی کرتے کرتے خود مجسم شیطان بن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ خبردار فرمایا. فرمایا جو شیطان جنوں میں سے وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن جو شیطان انسانوں میں سے وہ زیادہ خطرناک ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جائے گا کہ یہ برائی کرو، آپ کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے سامنے وہ برائی کرے گا کہ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں سے جو شیطان بن جاتے ہیں وہ ان شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو جنوں سے ہوتے ہیں. تو یہ جو رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں ہمیں خود اپنے ملک میں جو جہاں سارے لوگ اکثریت جو اسلام کا دعویٰ کرنے والی ہے یہاں بھی جو ظلم ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ شیطان کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے ہیں، اور ابھی جو جنوں میں سے ہیں وہ تو شوال المبارک کا چاند نظر آئے گا تو ان کی زنجیریں کھلیں گی، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کتنی برائی بڑھتی ہے اور کتنا دنگل مچتا ہے اور کتنا فساد بڑھتا ہے. یہ جو فساد کی آگ بھڑک رہی ہے اور دن بدن بھڑکتی جا رہی ہے، اور جسے ہم یوم عید کہہ رہے ہیں، عید کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. عید ہے کہ تم نے رمضان پورا کر لیا، یعنی تم نے رمضان سے بھرپور استفادہ کیا. اگر پورا کرنے سے گنتی مراد ہے تو پھر تو مہینہ ہندوؤں پر بھی گزر گیا، غیر مسلموں پر بھی گزر گیا، اور جنہوں نے مسلمان کہلانے کے باوجود روزے نہیں رکھے ان پر بھی گزر گیا. مراد گنتی گزارنا نہیں ہے، بولے تکمل العدہ تھا، رمضان تم نے پورا کیا، یعنی تم نے رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں جمع کی، اللہ کی بخششیں حاصل کی، اپنے گناہ معاف کرائے، بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، تمہیں زیب دیتا ہے کہ زیب و زینت کر کے، لباس بدل کے، غسل کر کے، خوشبوئیں لگا کے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور دو رکعت نماز عید ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق بخشی. عید تو ان کی ہے جن کے دل صاف ہو گئے، سینے روشن ہو گئے، دل بدل گئے. یعنی یوم عید اس کے لیے عید ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو گئی، جس کے دل میں اسے اس میں محمد سے چوٹ پڑتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انقلاب آفرین ہوتے اور ان کے انقلاب قتل و غارت گری نہیں ہوتے، ان کے انقلاب دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرنا نہیں ہوتے، بلکہ یہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دائر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ تو محبتیں بانٹتے ہیں، نفرتیں نہیں. یہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ عین میدان کارزار میں جہاں آگ برس رہی ہوتی ہے وہاں بھی یہ دوسرے کی بخشش کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہدایت پر آنے کی تمنا کر. کتنے واقعات تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ مجاہد نے تلوار اٹھائی اور اگنے نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے تلوار نیچے کی اور اسے سینے سے لگا لیا کہ میرا تیری ذات کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں تو تجھے ظلم سے روکنا چاہتا تھا، اگر تو محبت کو قبول کرتا ہے تو پھر اس بارگاہ سے تو محبت دریاؤں اور سمندروں کی طرح بہ رہی ہے. یہ تو شاید سمندر کی وسعتیں کم پڑ جائیں اور جو محبت سینے اطہر سے تقسیم ہو رہی ہیں ان کی وسعتیں اس سے بے پناہ زیادہ ہوں. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ پھر بھی اگر کوئی اسی بات پہ شکایت کرتا رہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو پھر وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کہیں اس کے ہاتھ میں کوئی پیالہ تھا بھی، اگر تھا تو اس میں سوراخ تو نہیں تھے، اس نے الٹا تو نہیں تھاما ہوا تھا کہ کہتا ہے میرے پیالے میں کچھ نہیں ہے، کہیں الٹا تو نہیں پکڑا ہوا تھا. کام کرنے کا سلیقہ بھی، پیالہ تھامنے کا سلیقہ بھی وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اللہ کے حکم کے مطابق کام ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، دین صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، دین صرف پیر صاحب کے لیے نہیں ہے، دین صرف مقدس ہستیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ در باب رحمت واہ ہے گناہگاروں کے لیے کہ آؤ اپنے گناہ نیکیوں سے بدل لو. پل بھر میں ایک مشرک مومن ہو سکتا ہے، پل بھر میں ایک کافر مسلمان ہو سکتا ہے، تو ایک پل میں ایک گناہگار مسلمان نیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی وہاں یہ بورڈ نہیں لگا ہوا کہ مولوی صاحب آئے اور وہ پائے، پیر صاحب آئے اور انہیں ملے گی. نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے اور کائنات کو صدا دی جا رہی ہے. بد نصیب ہے وہ کہ جو مسلمان بھی کہلاتا ہو اسے رمضان بھی نصیب ہو، اسے جمعۃ الوداع بھی نصیب ہو، اور اس کا دل ویسے کا ویسا اور وہ کہے میرا پیالہ تو خالی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگا، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہے، ورنہ وہ تو اتنے کریم ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے حبیب ان گناہگار مسلمانوں سے درگزر فرمائیے، آپ معاف کر دیجئے ان کو جن سے خطائیں ہوتی ہیں. واستغفر لہم، آپ ان کے قائد ہیں، آپ ان کے سربراہ ہیں، آپ ان کے امام ہیں، آپ ان کے نبی ہیں، آپ ان کے لیے مجھ سے بخشش طلب کیجئے، یہ آپ کے ہیں. جیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، خطاکار ہیں، ان میں لاکھوں انسانی کمزوریاں ہیں لیکن نام تو آپ کا لیتے ہیں. تو میرے حبیب انہیں اگر شعور نہیں ہے بخشش طلب کرنے کا, واستغفر لهم, آپ ان کے لیے بخشش طلب فرمائیے. واہ کیا کرم, آپ کرم کا انداز دیکھیے, اللہ کی رحمت کا انداز دیکھیے, منصب رسالت کی عظیم کرم فرمائیاں دیکھیے کہ ہم وہ لوگ جنہیں کوئی گاؤں میں نہیں جانتا, ہم وہ لوگ جن کی گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم میں ایسے افراد بھی ہیں جن کے افراد خانہ انہیں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے. اللہ اور اللہ کا رسول انہیں معروف نہیں فرما. فرما جو بھی کلمہ پڑھتا ہے میرے حبیب, خطائیں کرتا ہے تو اس میں شعور نہیں ہے, آپ اپنے دست رحمت اس کی بخشش کے لیے اٹھا دیجیے. کیا عجیب بات ہے, کیا عجیب کرم ہے کہ ایک بندے پہ رمضان بھی گزرا, اللہ نے رحمتیں لٹا دی, بخشش کے لیے آوازیں دی, بلایا, اور ایک ایک سجدے کی قیمت لاکھوں گنا بڑھا دی, اس پہ بے شمار اجر عطا فرمائے, پھر بھی اگر بندے کا دل صاف نہیں ہوا, اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, تو اگر وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کا دعوے دار ہے تو میرے حبیب اس کی خطاؤں سے درگزر فرما کر اس کے لیے اپنے دست رحمت اٹھا دیجیے, اس کے لیے بخشش طلب فرما دیجیے. لیکن یاد رکھیں جو بھی اس زمرے میں آئے گا, اب میرا آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا کرتا ہوں اور آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں, ظاہر ظاہر ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, دل کے بات اللہ جانتا ہے, لیکن ہم اپنی بات تو جانتے ہیں, ہمیں اپنے قلب کا اندازہ لینا چاہیے کہ جن کی بخشش کے لیے محمد رسول اللہ نے دست رحمت اٹھا دیے, اب وہ ہاتھ تو خالی نہیں آئیں گے, وہ بخشے گئے, اور جو بخشے گئے یقیناً ان کے دل بدل گئے ہوں گے, ان کی سوچیں بدل گئی ہوں گی, ان کے کردار میں تبدیلی آ جائے گی, وہ برائی چھوڑ کر نیکی پہ آ جائیں گے, وہ ظلم چھوڑ کر عدل پہ آ جائیں گے, وہ فوش کلامی چھوڑ کر اللہ کا نام لینے پہ آ جائیں گے, وہ جن زبانوں سے لوگوں کے لیے برائیاں بیان کرتے تھے ان زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا, درود شریف کے نغمے جاری ہو جائیں گے, اور اگر یہ تبدیلی نہیں آتی تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اتنی بخشش میں جس میں ایک اندھا دھند موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اس میں بھی ہمارا تن نہیں بھیگا تو پھر ہم کب بھیگیں گے, ہماری بخشش کب ہوگی؟ یہ رسومات اور رواجات کی بات نہیں ہے, اسلام حقائق پہ بات کرتا ہے, اسلام کس سے کہانیوں کا مذہب نہیں ہے, حقیقتوں کا مذہب ہے, اور ہر فرد بشر کو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور اس نے تو وہ اعزاز بخشا ہے رب کریم نے جو عزت بخشی ہے, فرمایا میرے حبیب ان سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو درگزر فرما, آپ اپنے دست مبارک اٹھا دیجئے, واستغفر لهم, ان کے لیے بخشش مانگیے, وشاورهم فی الامر, اور انہیں اتنی اہمیت دیجئے کہ ملکی قومی معاملات میں ان سے مشورے لیا کیجئے. یعنی ان نااہلوں کو آپ کا دست شفقت اٹھا کر ان کے لیے بخشش مانگنا اس رتبے پہ پہنچا دے گا کہ یہ صاحب مشورہ دینے کے قابل, جو کبھی خود کو نہیں سنبھال سکتے تھے وہ شاید امور سلطنت میں رائے دینے کے قابل ہو جائے. یہ قابلیت کہاں سے آئے گی جب ان کے لیے دست پیغمبر بلند ہوں گے دعا کے لیے بخشش کے لیے, تو یہ بدل جائیں گے. لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا, فیضا عظمت فتوکل اللہ, فیصلہ مشورہ دے سکتے ہیں, فیصلہ آپ کا ہوگا, جب آپ فیصلہ کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں, ان اللہ یحب المتوکلین, کہ اللہ انہی سے پیار کرتا ہے جو اس پہ بھروسہ کرتے. اللہ کریم بہتر جانتا ہے کہ پھر یہ مبارک ساتھ کب آئے گی, کس کو نصیب ہوگی؟ میری ذاتی رائے میں تو اب بھی توبہ کر کا وقت موجود ہے، اس لمحے موجود میں بھی اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی فرصت موجود ہے، اب بھی دل سے اطاعت کا عہد کرنے کا لمحہ موجود ہے، اب بھی ہمارے کتنے ہمارے بھائی کتنے دوست تھے جو پچھلے جمعہ الوداع کو رمضان المبارک کو ہمارے ساتھ تھے، کتنے بچھڑ گئے، کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کچھ جمعے رمضان کے ہمارے ساتھ پڑھے، آج وہ نہیں ہے، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ کل ہوں گے نہیں ہوں گے، کب رمضان آئے گا پھر یہ ساتھ نصیب ہوگی نہیں ہوگی، آج اگر دستے دعا بلند ہیں حضور کے، اور حضور تو ہمیشہ یہ کرم فرماتے رہیں گے، حضور تو ہر آن ہر لحظہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا رسول کریم ہے اور وہ کرم فرماتا رہے گا، لیکن یہ لمحے موجود تو پھر نہیں آئے گا، تو میرے بھائی اپنا خیال کرو، اپنی زندگی کو دیکھو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکر کو اور اپنے کردار کو دیکھو، اللہ کرے یہ برکات حاضر و غائب سب مسلمانوں کو نصیب ہوں۔